बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मदरसा किस दर्द की दवा है? मदरसे के बारे में हमारा नुक्ता नजर बहुत से भाइयों से और बहुत से पढ़े लिखे लोगों से मुख्तलिफ है, जो समझते हैं कि हम मदरसे के बारे में वाकिफ हैं या हमारा मदरसों से ताल्लुकात है। मैं मदरसे को पढ़ने पढ़ाने और पढ़ा लिखा इंसान बनाने का कारखाना नहीं समझता। मैं मदरसे को पढ़ने पढ़ाना और पढ़ा लिखा इंसान बनाने का कारखाना नहीं समझता। हम लोग तो यही समझते, तो हमारे भी मदरसे के बारे में वाकफियत सही नहीं है। हम मदरसे की इस हैसियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। या आप यूं कहिए कि मदरसा पढ़ने लिखने का हुनर सिखाने का एक मरकज है, जैसे दीगर तालीमी इदारे हैं, स्कूल कॉलेज है, पढ़ना पढ़ाने का हुनर सिखाते हैं। और वहां के पढ़ने पढ़ाने वाले वहां पढ़कर वो हुनर सीखकर अच्छा हुनर सीखकर अच्छे पैसे कमाते हैं। तो मदरसा ऐसा नहीं। अगर कोई ये समझे कि मदरसे से पढ़कर अच्छी जॉब मिल जाएगी किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी इस्लामी बैंक में, किसी तिजारती मरकज में, हुनर सीख लिया, अब अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, किसी मस्जिद की इमामत, किसी मदरसे की तदरीस, किसी इस्लामी बैंक के शरिया एडवाइजर, किसी तजारती मरकज का मुशीर, मदरसा ऐसे अफराद को तैयार करने का नाम है। ये नवाफी मदरसे के बारे में, ये मदरसे को नहीं जानते। अमूमन हमारी वाकफियत यही है, बल्कि बस औकात हमारे बड़ों की भी चाहत ये होती है, पढ़ लिए ना कमाओगे कब, हैं? 15 साल तो हो गए, अब कमाओगे कब, शादी भी तो होनी है। उनका भी ये जहन नहीं होता कि मदरसा एक कुछ और काम है और मदरसे में भेजने है कुछ और मकसद है। और पढ़ने वाले को भी वाकफियत नहीं होती कि मैं क्यों आया हूं। इसलिए दौरे सादे से फिक्र शुरू हो जाती, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फरमाने लगे कि अगर मैं मदरसे का वकील हूं یا میں خود مدرسہ بن جاؤں تو میں اس سلسلے میں مدرسے کا دفاع کروں گا. یہ مدرسے کی حیثیت گرائی جا رہی ہے, یہ مدرسے کی حیثیت گرائی جا رہی ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مدرسہ بھی عربی زبان یا عربی علوم و فنون, فقہ, دینیات, تفسیر, حدیث سکھانے کا ایک مرکز ہے اور ایک کارخانہ ہے, تو کہیں انگریزی سکھائی جا رہی ہے, کہیں ریاضی سکھائی جا رہی ہے, کہیں سائنس سکھائی جا رہی ہے, کہیں یہ سکھایا جا رہا ہے, اور دونوں کا مقصود کیا ہے؟ ملازمت, نوکری. تو یہ مدرسے کی تعریف بڑی جاتی ہے, یہ مدرسے سے ناواقفیت ہے. تو پھر کیا ہے مدرسہ بھائی؟ میں مدرسے کو نائبین رسول اور خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کا تحفظ اور بقا کا راستہ دکھانے والے افراد پیدا کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں. یہ مدرسہ رسول کا کہنے کا یہ تھا, کہنا یہ تھا, لا اسلکم علیہ اجرا, تو نائب رسول بھی یہ کہے لا اسلکم علیہ اجرا, مجھے معاوضہ نہیں چاہیے, میرے علم کی قیمت معاوضہ نہیں, میرے علم کی قیمت معاوضہ نہیں. میں نے تو دین کی خدمت کرنی, ہدایت کا پیغام عام کرنا ہے. تنخواہ میری مطلوب نہیں ہے, معاوضہ میرا مقصود نہیں. ایسے افراد تیار کرنے کا نام مدرسہ ہے بھائی. اب وہ ہم تیار ہو رہے ہیں یا نہیں, وہ ہم تیار کر رہے ہیں یا نہیں, تو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو ہمارے بزرگوں نے مدرسے کی بنیاد رکھی ہے, پیش نظر یہ مقصد تھا. اور کسی مدرسے کے صحیح سلسلہ نسب ہونے کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس کا مقصد بھی وہی ہو جو صفا کا تھا. تب تو وہ مدرسہ صحیح نسب والا, اس کا نسب کیا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے مسجد تو تھی, مسجد نبوی بھی تھی, مسجد قبا بھی تھی, لیکن ایک اور مسجد بھی تھی جس کا نام مسجد زرار تھا, پھر بھی وہ مسجد کے رنگ میں محراب بھی تھا, مسجد کا نام بھی لکھا ہوا تھا, بورڈ بھی لگا ہوا تھا, حیثیت بھی مسجد کی تھی, لیکن کیا وہ مسجد نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس مسجد کا مقصد مسجد نہیں ہے, اس مسجد کا مقصد وہ نہیں ہے جو مسجد نبوی کا مقصد ہے, جو مسجد حرام کا مقصد ہے. یہ مسجد ضرار ہے, اس کا نسب صحیح نہیں ہے مسجد کا. تو مدرسے کا بورڈ تو لگا ہوا ہے,
لیکن پتہ نہیں اس کا نسب بھی ٹھیک ہے یا نہیں، یہ مسئلہ. تو مدرسے کا مقصد تو یہ ہے. تو یہ راستہ ہے بہت مشکل، آسان نہیں ہے. اگر آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو مشکل راستے پہ ڈالا ہے، آسان راستہ نہیں. آسان راستہ نہیں. ہاں ہے راستہ پیغمبروں کا، ٹھیک ہے نا، آسان راستہ نہیں، مشکل راستہ. اس راستے میں قدم قدم پہ ناگواریاں ہیں، لیکن ان ناگواریوں میں جو ایک مزے کی چیز ہے، جو بڑی بڑی خوشگواریوں میں نظر نہیں آتی، اور وہ ہے دل کا اطمینان، وہ ہے دل کی خوشی، وہ ہے دل کا مزہ. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب جیل میں وقت کے حاکم نے ڈالا تو آپ بڑے خوش، حضرت جیل میں جا رہے ہیں، کہا ہاں ہاں میری جنت تو میرے دل میں ہے، یہ قید و بند کی صحبتیں تو اس کو نہیں چھین سکتی، اب تنہائیوں میں جنت کے خوب مزے لیں گے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، دل مطمئن ہے اس کا، اس کی جنت اس کے سینے میں، یہ کون چھین سکتا ہے بھائی، یہ مزے، یہ مزے. لیکن ظاہری طور پہ اس میں کوئی کشش نہیں ہے. ہاں کسی کی زندگی میں کشش آ گئی، آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ 30-40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد، آسان نہیں. اس لیے کہتے اپنے بزرگوں کی آخری زندگی نہ دیکھو، پہلی زندگی بھی دیکھا کرو، ٹھیک ہے نا، آج دیکھ رہے ہیں نا، 40 سال کی پہلی زندگی نہیں دیکھ رہے. لیکن مزے کی زندگی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، ہے مزے کی، سکون ہے نا. اگر ایک بستر ہے اور ایک چٹائی ہے اور پورے کمرے میں بس یہی ہے، کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی پلنگ نہیں ہے، کوئی کرسیاں نہیں ہے، اور اس میں میٹھی نیند آ رہی ہو، وہ اچھا ہے یا وہ جس کے پاس فرنیچر بھی ہے اور جسے کہیں کہ شاندار قسم کے صوفے بھی ہیں اور بہترین قالین بھی ہے، اور پاؤں رکھے تو پاؤں اندر چلا جائے قالین میں، اتنے مزے کا قالین نرم ہے اور رات بھر اس کو نیند نہ آئے، کون سا اچھا ہے؟ اس کے رات کے دسترخوان پہ 8 ڈشیں تھیں، 8، ہاں، لیکن رات بھر کھانے کے بعد نیند نہیں آئی، اور اس نے دال کھائی ہے، اور صبح استاد کو اٹھانا پڑا، اٹھ بھائی اٹھ جا یار، اب تو اٹھ جا بھائی فجر کے لیے، ایسی گہری نیند ہے، بتائیے کون مزے میں. لیکن دیکھنے والے کو دھوکا لگے گا، 8 ڈشوں والا مزے میں، یہ تو روز دال کھا رہا ہے. ہمیں یاد ہے ہم نے 9 سال مستقل مزاجی سے رات کے کھانے میں دال کھائی، مستقل مزاجی سے، وہاں تصور نہیں تھا دال کے علاوہ کچھ اور پک جائے، اور دال بھی اسے گاڑا کرنے کے لیے آٹا لا دیا کرتے تھے، اور اثر کے ٹائم دال ملتی تھی، کھانا اثر کے بعد، صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا خاص طور پہ سردیوں میں، اسی کو دال کو رکھتے تھے صبح، پھر ناشتہ اس سے کرتے تھے، اور رات کی روٹی بھی ہوتی تھی، مدرسے میں روٹی ناشتہ نہیں ملتا تھا، اور مستقل دال. لیکن اب طلبا کو ماشاءاللہ گور میں بریانیاں ملتی، تب بھی کہتے یار مزہ نہیں آیا. آج کھانے کا مزہ نہیں رہا. تو یہ راستہ ہے مشکل کا. حجبت الجنہ بالمکارہ، جنت اللہ نے ناگواریوں کے پیچھے چھپائی ہوئی. وحجبت النار بالشہوات، مزوں کے پیچھے جہنم ہے، جو مزوں پہ زندگی گزارے گا اس کے پردے کے پیچھے جہنم. تو مدرسہ تو بڑی چیز ہے بیٹے، بڑی چیز ہے، طالب علم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اللہ تعالی ہمیں ان نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یقین جانیے، اگر آپ نے اپنی زندگی میں ان نسبتوں کی لاج رکھی، اللہ تعالی آپ کا لحاظ رکھیں. اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام نے ہمیں عزت دی اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو عزت دی. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو عزت دی، انہوں نے ہر حال میں اللہ کے حکم کا لحاظ رکھا تھا. تو کہہ رہے اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام نے عزت دی، ہم تو گرے پڑے لوگ. اور آج عزتوں کی بلندیوں پر ہے اسلام کی بدولت. تو آپ بھی نسبتوں کی لاج رکھیں، مولویت کی لاج رکھیں، علم کی لاج رکھیں، طالب علم کی لاج رکھیں. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت آپ کے لیے، بشرطی کہ میں ایمان والا ہوں، باقی میرے اندر ایمان کا جوہر ہو. ایک لوگ ہے آپ کی خدمت کرتے، اور وہ خدمت یوں کرتے جیسے بیمار کی خدمت کی جاتی، اور دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو کبھی بیمار نہ بنانا. تو مولوی کی اور طالب علموں کی ایک خدمت یہ ہوتی ہے کہ خدمت کرنے والا کہتا ہے اللہ میرے بچوں کو کبھی مولوی نہیں بنانا اور کبھی طالب علم نہیں بنانا، اور خدمت کر رہا تھا آپ کا. ایک خدمت آپ کی آج کل یہ ہو رہی ہے، اور یہی ہو رہی ہے اکثر. بیچارے مسکین، محتاج، ضرورت مند. تو یہ ایسی آپ کی خدمت ہوتی ہے جیسے بیمار کی ہوتی ہے. خدمت تو کر رہا ہوتا ہے وہ، لیکن دعا کرتا ہے اللہ میرے بچوں کو اور مجھے کبھی بیمار نہ کرنا. اور ایک خدمت اور ہوتی ہے، اور وہ خدمت کی جاتی ہے معزز ترین مہمان کی. جب معزز ترین مہمان کی خدمت ہوتی ہے تو آدمی رش کرتا ہے، کاش کہ میری اولاد بھی ایسی ہوتی کہ اسے بھی یہ عزت ملتی. ایسا ہی ہے، اگر اس لحاظ سے کوئی آپ کی خدمت کرے گا تو اس کی نسلوں میں دین آ جائے گا. اس کی نسلوں میں دین آ جائے گا. اور واقعی آپ کا مرتبہ تھا معزز ترین مہمان، ضیف رسول، نائب رسول، مقام تو یہی تھا کہ آپ اللہ کے نبی کے مہمان ہیں. لیکن پیارو، ہمیں ان نسبتوں کا بھی تو لحاظ کرنا ہوگا. ہمیں بھی تو ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جب معزز ترین کا مقام ملے گا نا مہمان کا، جب میں ان نسبتوں کا بھی لحاظ رکھوں گا کہ مجھے اللہ تعالی سے لینا آئے، مخلوق سے بے نیازی آئے، استغنا آئے، آخرت کا ذوق شوق ہو، دنیا میری نظروں میں بے حیثیت ہو جائے، زہد آ جائے، پھر بات بنے، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، تمہاری نظروں میں یہ دنیا اتنی حقیر ہو کسی کے پاس یہ دیکھو تو نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، کیا مچھر کے پر اٹھا کے جا رہا ہے بھائی، کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ کسی کے دنیا کی ٹھاٹ باٹ دیکھو تو تم نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، تمہاری نظروں میں وہ اتنی حقیر ہو، کیوں میں اپنی نظریں ضائع کروں؟ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا، نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، دل کی چاہت تو دور کی بات ہے، دل کی خواہش تو دور کی بات ہے، نظریں بھی نہ اٹھاؤ ہے؟ اور ہم ذرا سی چار پہیوں والی اچھی گاڑی، یار نہیں لیے، موبائل نیا آ گیا اس کے پاس، کیا بات ہے؟ بات بنے گی نہیں؟ تو بڑی بات ہے بھائی، ہم ان نسبتوں کا لحاظ رکھیں گے پھر دیکھیے آپ کا کیا ہوتا ہے، یہ نسبتیں آپ کو کیسے عزت دیتی ہیں، بڑی چیز ہے۔ تو میں مدرسے کو پڑھا لکھا انسان بنانے کا کارخانہ نہیں سمجھتا، جیسے اسکول کال خال کالج پڑھا لکھانے کے ہنر سکھاتے، وہ بھی ملازمت یہ بھی ملازمت تلاش کرے، مسجد کی امامت کی یا کسی مدرسے کے مدرس کی یا شرعی ایڈوائزر کی، ہاں یہ مقصد نہیں مدرسے، مدرسے کا مقصد ہے نائبین رسول، اللہ کی نیابت میں اللہ کی دین کے فرض کو اور اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری بنانا، ایسے افراد تیار کرنا، اس کا نام مدرسہ۔ میں مدرسے کو آدم گری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں، جس طرح فیکٹریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں بناتی ہیں، اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں مدرسہ ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کا نام ہے جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے، ہم ایسے ہیں تو نہیں، دور دور بھی نہیں، لیکن کم سے کم نشان منزل تو سامنے ہو بھائی، دھوکھا تو نہ کھائے، کچھوے کی چال چلے لیکن صحیح راستے پہ تو چلے، منزل تو صحیح ہو نا بھائی، چلو کچھوے کی چال چلو لیکن منزل تو صحیح ہو. پتا تو ہو کہ ہم نے بننا کیا ہے اور اصل مقصد ہمارا کیا ہے. پتا تو پتا ہی نہیں ہمیں. المیہ یہ ہم کسی اور مقاصد کے تحت بس اوقات مدرسے میں رہ رہے ہوتے ہیں. ہماری اور ترجیحات ہوتی ہے. ہم کچھ اور سوچ کے مدرسہ بنا رہے ہوتے ہیں. چلو یار گزارا ہو جائے گا, زندگی گزر جائے گی نا اس چار دیواری میں. چلو بھائی مدرسہ بنا دو. مزہ تو پھر آئے کہ مدرسہ آپ کی ضرورت نہ ہو, مدرسے کو آپ کی ضرورت ہو. آپ مدرسہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ وہ ایسے مدرسے کو آپ کی ضرورت ہو. آپ اس لیے مدرس بن رہے ہیں, آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں لیکن چونکہ مدرسے کو آپ کی ضرورت ہے اس لیے آپ پیش اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اور ہم کیا ہوتے ہیں, اتنے نکمے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی بات نہیں اس لیے مدرسے میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے, مدرسے کی بڑی شان ہے. میں اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوں, میں اپنے آپ کو مسجد کے لیے پیش کرنے والا ہوں کہ مسجد کو میری ضرورت ہے, اس کی آبادی کے لیے, اس کی زندگی کے لیے. ٹھیک ہے, پھر مزہ ہے نا, پھر مزہ آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ توفیق, کوشش بھی کرو بیٹے, کوشش بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی صحیح. دونوں چیزیں کرنے کی, کوشش بھی کرو, محنت بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو بھی صحیح. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, وہ ذرے کو چٹان جیسا بنا دیتا ہے. ہاں, اور بے قیمت کو قیمت والا بنا دیتا ہے. جب جو چاہ لے گا اللہ صلاحیت بھی دے دے گا, استعداد بھی پیدا کر دے گا, ٹھیک ہے نا, اہلیت بھی آ جائے گی. بس ہمارا کام محنت کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگنی. جب اس کی مہربانی ہو جائے گی تو آدمی موفق من اللہ بن جائے گا. ایسا لگتا ہے ہر موقع پہ اس کے اللہ کی توفیق ہے. ایسا لگتا ہے اس کو یہیں بیٹھنا چاہیے تھا بھائی, اس سے امت کو بڑا نفع ہو رہا ہے, اس کے لیے یہ جگہ بہت مناسب تھی بھائی, یہ موفق من اللہ ہے, اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم یہ کرو, یہاں بیٹھو, یہ کام کرو. تو جب قبولیت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی موفق من اللہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی مہربانی ہو جاتی, اس کی مہربانی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بھائی توفیق نصیب فرمائے. بس محنت کرو, علمی محنت بھی کرو اور اللہ سے تعلق بنانے بھی محنت کرو, اللہ کی ذات پہ یقین کی بھی محنت کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسے کی بھی محنت کرو, محنت کرو. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین, رزاق وہ ہے, وفی السماء رزقکم, ہاں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, بندوں کے پاس نہیں ہے رزق, نہ دکان نہ کارخانہ نہ مسجد کی کمیٹی نہ مدرسے کا محتمم, کسی کے پاس رزق نہیں ہے. رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس رزق, اللہ کے پاس روزی اللہ دیتا ہے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے میرا ایک لقمہ نہیں کم کر سکتا, اور ساری دنیا مل جائے قسم خدا کی ایک لقمہ بڑھا نہیں سکتی. یقین ہو, مضبوط یقین, تو پھر اللہ بھی اللہ ہے, اس کے پاس تو خزانے, عزت کے, برکت کے, رحمت کے خزانے اس کے پاس. وللہ خزائن السماوات والارض, سبحان اللہ, وللہ خزائن السماوات والارض, زمینوں کے خزانے, آسمانوں کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اور آپ کا تعلق اس بادشاہ سے ہو جائے اور اس سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر کیا پریشانی ہے آپ کو؟ تو محنت کرو, علمی محنت بھی کرو, اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی بھی محنت کرو, اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت بھی مانگو. ٹھیک ہے بھائی؟ سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک ونتوب الیک.